نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 76 آیت نمبر 94 سے 108 سورۃ مائدہ. لیسن نمبر 76 آیت نمبر 94 سے 108. تفسیر دیکھیں گے آیت نمبر 94 سے. یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فلہ عذاب علیم. اے ایمان والو، البتہ تم کو ضرور آزمائے گا اللہ ایک بات سے، اس شکار میں کہ جس پر پہنچتے ہیں ہاتھ تمہارے اور نیزے تمہارے، تاکہ معلوم کر لے اللہ تعالیٰ کہ کون ہے جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، پھر جس نے زیادتی کی اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ ایک بار پھر ایمان والوں کو ایمان کی رغبت سے پکارتے ہیں. آیت کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں، جس ماحول میں اور جن لوگوں کے سامنے یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی وہ ضروری ہیں، ورنہ تو ہم سمجھ ہی نہ پائیں گے. کیونکہ آج ہمارے کلچر میں شکار بالکل غیر معروف ہے. اگر کچھ لوگ کرتے ہوں گے تو ہمیں ان کا نہیں پتہ، لیکن عرب معاشرے کے اندر شکار اس طرح کھیلا جاتا تھا جیسے کسی بھی سوسائٹی میں کوئی بہت ہی زیادہ من پسند قسم کا کھیل کھیلا جائے. نہ صرف یہ کہ ان کی خوبی تھی، بلکہ ان کے لیے گوشت حاصل کرنے کا اونلی وے تھا. یعنی عربوں نے اگر گوشت کھانا ہوتا تھا تو اس کے لیے پھر وہ شکار ہی کرتے تھے. اب پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ مائدہ کے بالکل آغاز میں کہ احرام کی حالت میں شکار کرنے پر پابندی ہے. اب ہوتا کیا، انسان کی فطرت کے اندر ایک چیز ہے، اور وہ کیا کہ جس چیز سے محبت بھی ہو، رغبت بھی رکھیں، مرغوب ہو، تو اس میں کشش بہت ہوتی ہے. سچ ہے نا، جس چیز میں آپ کو رغبت ہوتی ہے اس میں کشش محسوس ہوتی ہے، اور وہ کشش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس پر پابندی لگ جائے. چھوٹی سی مثال سمجھ لے کہ چینی سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن شوگر کے پیشنٹ سے پوچھیے ذرا میٹھی چیز کی کیا قدر ہے، اور زیادہ اس کا دل چاہتا ہے کھانے کو. اب عرب لوگ شکار تو کھیلتے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے جب احرام کی حالت میں پابندی لگا دی کہ بھائی دیکھو احرام میں تم شکار نہیں کھیل سکتے، اور اصل میں فوکس کرنا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ کہ ایسا نہ ہو کہ تم احرام کی حالت میں بھی کھیل کود کر کے آ جاؤ اور اس مقصد کو نہ پاؤ جس مقصد کے لیے تم نے احرام باندھا ہے، تو اس وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ دیکھو مشکل تو تم کو لگ رہا ہے، حالت احرام میں تم نے خود کو اگر روکنا ہے تو یہ بات تو بہت مشکل ہے، لیکن کرنا پڑے گا، کیونکہ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ شکار کے ساتھ. آزمائش ہمیشہ پسندیدہ چیز پر آتی ہے. جس چیز میں محبت نہیں اس کی آزمائش کیا لگے گی؟ مثلا جس کے دل میں پیار نہیں پیسے کا، اس کو پیسہ خرچ کرنے کا کیا افسوس ہوگا؟ تو جس چیز سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ساتھ ایک بندے کو جوڑ دیتے ہیں. تو یہاں ان کے ناطے سے ہم سب کو بتا دیا کہ البتہ ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. کب؟ من الصیدی، شکار کی صورت میں. تنالہ، تنال کا لفظ کیا ہوگا بھلا، ذرا سوچیں. کہیں پیچھے پڑا یہ روٹ ہم نے؟ جی جی شاباش. لن تنال البرا، تو نالا یا نیلو نیلن، اسی سے لفظ نائلا ہے، پا لینے کے معنوں میں ہے، پا لیں گے اس کو. ہو سے مراد کیا ہے یہاں؟ صید. صید کہتے ہیں شکار کو، یعنی جس کو انسان اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کے کھاتا ہے، اور اس کے اندر یعنی بعض دفعہ صرف ٹیسٹ کے لیے کھانا ہوتا ہے، بعض دفعہ ضرورت کے لیے بھی، لیکن جب کوئی جانور اس کو کاٹتا ہے تو اس کو شکار کہتے ہیں. کیا پہنچیں گے اس کو؟ ایدیکم، ید کی جمع، یعنی وہ شکار اتنا قریب تمہارے آ جائے گا کہ بس ہاتھ بڑھاؤ اور پکڑ لو. ذرا سوچئے، جس کو شکار کی عادت ہو اور سامنے شکار ہو تو اس کے تو ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگے گی. कुछ लोगों को कोई एक ख़ास खेल की आदत होती है ना, तो जूँ ही वो सामने रखी देखते हैं तो हाथों में खुजली होने लगती है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि जिस चीज़ से मैं तुमको मना करूँ वो तुम्हारे लिए मुश्किल भी हो। वो इतना करीब आ जाएगा शिकार तुम्हारे कि वो बस तुम हाथ बढ़ाओगे और इसको ले लोगे। और ये चीज़ असहाबे सब्त के साथ भी हुई। सूरत अलराफ में हम पढ़ेंगे आगे जाके कि जिस दिन मछलियाँ पकड़ना मना थी, जिस दिन वो मछलियाँ नहीं पकड़ सकते थे, उस दिन इतनी ज़्यादा मछलियाँ आ जाती थी कि शुर्रान आंख सर उठा उठा के देखती थी। यानी आम दिनों में मछलियाँ कम होती थी, लेकिन मना किया हुआ जो दिन था उस दिन ज़्यादा थी। और ये अल्लाह की एक आजमाइश होती है। आज लोग कहते हैं कि ये तो इतना आसान है, अब कैसे रुकें, यहाँ तो हराम से हम रुक नहीं सकते, यहाँ तो सूद से रुक नहीं सकते, अब तो शराब नहीं रखेंगे तो कारोबार कैसे चलेगा। अल्लाह ताला कहते हैं वो हराम चीज़ तुम्हारे हाथों की पहुँच में क्यों ना हो, यानी वेरी इजी टू ग्रैप, बहुत आसानी से तुम पकड़ लो तो क्या ले लोगे। ये तो आजमाइश होती है। बस दफ़ा अल्लाह ताला नाजायज़ और ख़बीस किस्म की चीज़ें बहुत आसानी से दिलवा देता है, तो ये असल में एक आजमाइश होती है। ना सिर्फ ये कि तुम्हारे हाथों की, बल्कि वह रिमाह हुकुम, रिमाह जो है ये रमहुन की जमा है, नेज़े को कहते हैं। शिकार करने के अरबों में यही दो तरीके होते थे। कुछ जानवरों को तो ऐसे ही हाथ बढ़ा के पकड़ लेते थे, जैसे मिसाल है कि कबूतर बैठा हुआ तो उसको जाके पीछे से पकड़ लिया। लेकिन दूसरा तरीका था कि जो जानवर दूर होते थे, ख़ास तौर पे परिंदे, तो वो उनका निशाना इतना अच्छा था कि एक स्टिक होती थी और उसके आगे एक छोटी सी बर्छी नुमा या एक नोक लगी होती थी, तो वो उसको जब फेंकते तो वो बिल्कुल उसकी उस जगह पे लगती कि जहाँ से जानवर जो है वो गिर पड़ता था। फिर तो अल्लाह ताला कहते हैं चाहे हाथों से पकड़ो चाहे तुम उनसे पकड़ो, दोनों तरह से, छोटे और बड़े सब। छोटे और करीब के जानवरों को हाथ से पकड़ लेते थे, बड़े और दूर के जानवरों को वो नेज़ों से पकड़ लेते थे। कहा ये सब कुछ होगा, बहुत आसान होगा ये वो शिकार करना, लेकिन याद रखो अल्लाह ने ये पाबंदी क्यों लगाई, लियालम अल्लाहु, ताकि जान ले अल्लाह। क्या मतलब अल्लाह को नहीं पता? पता तो है, लेकिन हुज्जत तमाम करे, अल्लाह ये देखना चाहता है। अल्लाह को ये बड़ा अच्छा लगता है कि वो ये चीज़ देखे कि मैं यखाफ़ुहु बिलग़ैब, कौन है जो उससे बिन देखे डरता है। कोई देखने वाला नहीं, कोई पास मौजूद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के खौफ से तुम रुक जाओ। और कहते हैं कि ये आयात सुलह हुदैबिया के सफ़र में नाजिल हुई थी, क्योंकि लोग उम्रे की नीयत से मदीना से निकल चुके थे, एहराम बांधे हुए थे। अब रास्ते में आप सोचिए कि खाने की कमी वैसे ही इतनी होती है, हम तो इतना कुछ ले कर बैठते हैं और थोड़ी दूर तक अगर कोई स्नैक्स की दुकान ना आए तो हम कहते हैं हाय क्या खाएं। लेकिन उनके पास तो यही तरीक़ाकार होता था कि रास्ते में कोई जानवर अगर शिकार कर पाते तो उसको खा लेते, लेकिन कितना बड़ा इम्तिहान था। आज भी अगर मदीना से मक्का का रास्ता देखें, तेज़ गाड़ियों में 4-5 घंटों से ज़्यादा ही लग जाता है, उनका तो कई दिनों का सफ़र था। तो यह आजमाइश थी। सहाबा का ईमान देखिए कैसा था कि उन्होंने शिकार की हद न तोड़ी। इसके बरक्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी असाबे सब थे, उन्होंने ऐसे मौके पे हीला साजी की और बहाने से मछलियाँ पकड़ लीं। हम सब भी अपना जायज़ा लें, हम कहाँ हदें तोड़ते हैं? क्या हम अल्लाह से बिन देखे डरते हैं? क्या हमारे अंदर ये खौफ है कि कोई ना देखे, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरे रब को तो पता है। एक सहाबी थे, उन्होंने अहराम नहीं बांधा हुआ था एक मौके पे, वो भी सफ़र में साथ थे, बाकी सब ने अहराम बांधा हुआ था। और कहते हैं कि जानवर इतनी करीब आके खड़ा हो गया, जिन्होंने अहराम बांधा हुआ था वो नहीं देख पा रहे। अबू दर्दा थे ये, इनका अहराम नहीं था लेकिन दूसरों का अहराम था। अब जिनका अहराम है वो जानवर को नहीं देख रहे, जैसे फिर रहा था हिरन था या गधा था, कोई भी जंगली गधा, अहराम वाले देख रहे थे और जिन्होंने नहीं अहराम बांधा वो नहीं देख रहे, ये जूती सी रहे थे अपनी। अब सहाबा कराम के लिए बड़ी आजमाइश थी, क्योंकि एहराम में ना सिर्फ ये कि शिकार कर नहीं सकते, शिकार की तरफ इशारा भी नहीं कर सकते, मदद भी नहीं कर सकते। खैर कहते हैं कि सहाबा बड़े बेचैन फील कर रहे हैं कि किसी तरह ये अबू दर्दा खुद ही देख लें और इसको काट दें, लेकिन वो देख ही नहीं रहे। खैर कहते हैं कि वो इशारा भी नहीं कर सकते थे, कोई खंगूरा या आवाज़ भी नहीं निकाल सकते थे। बिल आखिर ख़ुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से अबू दर्दा ने ऊपर देखा तो उनको जंगली गधा दिखा। कहते हैं मैं फ़ौरन उठा अपनी जगह से, मैंने अपना नेज़ा पकड़ा, मैंने उसका शिकार किया, मैंने लोगों को आवाज़ दी, लोगों आओ मेरी मदद करो, कोई नहीं उठा। खैर मैंने ज़बरदस्ती उसको पकड़ा, उसको किया, फिर उसको ज़िबा किया। कहते हैं जब मैंने उसका गोश्त काटा, सब कुछ हुआ, पकाया तो सब खाने के लिए आ गए। मैंने कहा ना तुमने मेरी इसको पकड़ने में मदद की ना काटने में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला गया, लोगों के दिल में एक शुबा आ गया कि हमने शिकार का गोश्त खा लिया, تو اب کیا ہم گناہ گار ہو گئے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مدد تو نہیں کی تھی؟ نہیں، اشارہ تو نہیں کیا تھا؟ نہیں. کہا پھر اگر اس نے خود کاٹ کے تمہارے لیے پکایا تو کھا لو، بلکہ اس کا کچھ بچا ہوا حصہ تو مجھے دو، میں بھی کھاتا ہوں. اور آپ نے بھی وہ کھایا. یہ ہے پیارا دین، یہ آزمائش ہوتی ہے. فمن نیت ادابا ذالکا، جو اس کے بعد پھر زیادتی کرے، فلہو عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ آیت ہم سب کے لیے قائم ہے. آج کے ماحول میں یہ نہیں بچ سکتے، اس معاشرے میں نہیں بچ سکتے. آج کا دور یہ ہے، یہاں کے بچے، وہاں کے بچے، یہاں کے بوڑھے، اس طرح کی باتیں کر کر کے ہم اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہیں. ہم سب کا یہ امتحان ہو رہا ہے. شکار تو ہم میں سے کوئی کم ہی کھیلے گا، لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ میں یہ خوف ہو بالغیب، یہ وہ چیز ہے جو تقویٰ کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. سر پہ کوئی ہو تو کام اچھا کرنا، یہ تو ادنا سے ادنا انسان کی بھی عادت ہوتی ہے. جانور بھی اچھے رہتے ہیں جب سامنے مالک کھڑے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے سے بن دیکھے وہی اچھا کام کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوتے؟ یہ آسمان شیشے کا ہوتا اور ہم نیچے بیٹھے ہی اوپر کے منظر دیکھتے؟ میرا ایمان ہے کہ یہ پاسیبل تھا. جس رب نے اتنا کچھ کر دیا اس کے لیے کیا ممکن نہیں. لیکن اللہ نے کیوں اپنا آپ چھپا لیا؟ اصل امتحان یہ ہے کہ کرتے کیا ہو. آگے ہم پڑھیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال بہترین ہے. گھر میں کوئی بھی نہیں، عورت خود برائی کی دعوت دے رہی ہے اور وہ اللہ سے ڈر رہے ہیں کہ یہ دروازے بند نہیں ہو سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے خوف سے آتی ہیں، تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ شکار کی حرمت ذاتی حرمت کی بنا پر نہیں تھی. کیا تھا بھائی؟ آپ سوچیں ذرا ایک لمحے کے لیے، آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ابھی حرم میں پہنچے ہی نہیں، جا کے اپنے عمرہ تو وہاں کرنا ہے، طواف آپ کا وہاں ہے، راستے میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. کسی پکنک کا سفر یا حج یا عمرے کا سفر اپنی اصل سے ایک ہی جیسا ہے، لیکن یہ حرمت تھی آزمائش کے لیے. کون کس کام سے رکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات بتا دی جس کا تذکرہ آگے پھر آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. پیار سے اللہ تعالیٰ پکارتا ہے، آ جاؤ میری بات سن لو، مان لو. لا تقتلوا الصید وانتم حرم، مت تم شکار کرو جب کہ تم احرام کی حالت میں ہو. یعنی دیکھے کہ وجہ پہلے بتا دی ہے اور حکم اب آ رہا ہے. اصل میں یہ حکم آیا تو اس کی وجہ بعد میں بتانی تھی نا. یعنی آپ دونوں آیتوں کو اگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ذہن سے سوچیں تو آیت ایسے ہونی چاہیے تھی کہ پہلے یہ کہہ دیا جاتا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم شکار نہ کھیلو جب کہ تم حرم. حرم کے لفظ کو پھر دو طرح سے لیا گیا. حرم سے مراد حالت احرام، جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ابھی بھی، کہ تم حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ چکے ہو. اور حرم سے مراد حرم کی حد بھی لیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد کئی میل تک کا علاقہ جو ہے وہ حرم کا علاقہ ہے، جس کے اندر یعنی وہ ساری پابندیاں ہوں گی جو حرم کے اندر جا کے ہوتی ہیں. تو اس سے دونوں ہی مراد ہیں کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہاں کی گری پڑی چیز کو نہیں اٹھا سکتے، وہاں کسی کو جانور کو بھگا نہیں سکتے. ہاں صرف پانچ جانور جس میں مضی جانور ہے، سانپ ہے، چیل ہے، کوا ہے، اسی طرح جنگلی چوہا ہے، ان کو مارنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ تم کچھ نہیں مار سکتے. تو دونوں چیزیں ہیں. حالت احرام میں آپ ابھی راستے میں ہی تھے، مدینہ سے بھی نکلے ہیں، احرام کی حالت آ گئی. یہاں ایک اور ہلکی سی بات بتا دوں کہ ہمارے یہاں احرام کا بھی ایک غلط ہی تصور ہے. ہم کہتے ہیں احرام اس سفید کپڑے کو جو دو چادروں کی صورت میں حاجی ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ احرام نہیں ہوتا. احرام ایک حالت کا نام ہے جو اس کپڑے کو پہننے کے بعد ہوتی ہے. کپڑا اپنی جگہ کچھ نہیں ہے، آپ اس کو جس کپڑے کا مرضی بنا لیں. اس پہ بھی بہت سارے لوگ بڑی بڑے مشکلات کرتے ہیں اور الٹے سیدھے سوالات پوچھ کے پھر اپنے لیے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں یہاں کر دی کہ حرم کی حد میں پہنچ چکے ہو تب تو بالکل نہیں کرنا، وہاں تو احرام کی حالت سے اب نکل بھی چکے ہیں پھر بھی نہیں کرنا ہمیشہ کے لیے. لیکن حرم سے مراد اگر احرام باندھے کی حالت میں ہے تو پھر تم اس صورت میں بھی شکار نہیں کرو گے. ہاں نہیں کرو گے، نہیں کرنا چاہیے. اب کیا کرو؟ اب دیکھیے کہ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ دیا گیا کہ احرام کی حالت میں شکار سے ہاتھ روک لو، تاکہ جب تم احرام کی حالت میں نہیں ہوگے تو تمہیں اللہ کے حکموں سے رکنا آ جائے. اور اگر غور سے دیکھیں نا تو جو حکم احرام کی حالت میں جانوروں کے بارے میں یہاں دیا گیا ہے نا کہ جانور تمہارے ہاتھوں سے محفوظ رہیں، یہ وہی حکم ہے جو روزمرہ زندگی میں عام انسانوں کے ساتھ مطلوب ہے. دہرا دیتی ہوں بات کو. احرام کی حالت میں شکار ہم سے محفوظ ہو گیا. جب ہم شکار نہیں کھیلیں گے تو جانوروں کی جان بچ گئی نا، ہمارے ہاتھ ان کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ تو جب احرام کھول دو تو یہی معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی کرو۔ کرتے حج اور عمرے کا احرام باندھ لیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کسی اور دنیا کے اندر چلے گئے، لیکن جو ہی احرام کھلتا ہے تو ہماری زندگی کتنی بے قاعدہ ہوتی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے اپنی عبادات کو بالکل ایک ریچول بنا دیا ہے، صرف سنی سنائی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کتابیں پڑھ پڑھ کے حج اور عمرے کرتے ہیں۔ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر پورے حج میں سے صرف میں یخاف ہو بالغیب والی کیفیت آ جائے اور فمن تدا زیادتیاں کرنے سے انسان رک جائے، تو وہ سے ایک عمرے کا فائدہ انسان کو شاید اگلی پوری زندگی میں رہے گا۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، الگ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، اب یہاں تک تو بتا دیا نہیں کرنا، ختم۔ علت بھی بتا دی کہ تمہیں پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ انسانوں کو بھی چیر پھاڑنا کیا کرو، ان کی غبتیں کر کے ان کو نہ تکلیف دو۔ اب مثال ہے کہ کوئی کر لیتا ہے، ہو سکتی ہے مجبوری کوئی، اسلام کا حسن ہی یہ ہے کہ جہاں کسی کام سے منع کیا جاتا ہے پھر کبھی ہو جائے تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو اس سے آیت کا اگلا حصہ جو کافی طویل ہے، یہ آپ اس کا ٹاپک لکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں شکار کر لیں۔ اب شکار سے مراد یہی تو نہیں نا کہ ہرن مارا یا کوئی بکری کاٹی، کوئی اور بھی تو غلطی سے جانور مار سکتا ہے نا، کوئی اور انسان کے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے۔ تو کہا ومن قتلہ، اور جس نے قتل کیا اس کو، ہو سے مراد کیا ہے؟ صید، شکار کو، یعنی جس نے جانور کو یا شکار کو مار دیا۔ منکم، تم میں سے، تم کون؟ مسلمان۔ کیا کرے، کیسے مارا؟ متعمدن، جان بوجھ کر، عمد اس کا روٹ ہے، عمد ارادے کو کہتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ چکے قتل عمد کے اندر، جو کسی کو جان بوجھ کر ارادے سے مارے، اگر کسی نے تم میں سے اس کو جان بوجھ کر مار دیا، اپنی مرضی سے مار دیا، تو کیا ہے؟ فجزاؤ، تو بدلہ ہے، یعنی اب اس کی سزا، اس کی پینلٹی، اس کا کفارہ کیا ہے؟ مثل ما قتل من النعمی، اسی کے برابر مویشی میں سے جس کو قتل کیا۔ مثلا کسی نے ہرن مارا، اب ہرن کے بدلے کیا کفارہ ہے؟ ہرن سے ملتا جلتا جانور جو ہے اس کو ذبح کر دو، ہرن کے بدلے میں ہرن نہیں مارنا۔ دیکھیے شکار عموماً جنگلوں میں ہوتا ہے اور یا صحراؤں میں ہی ہوتے تھے، ان کو جانور مل جاتے تھے۔ اب اگر کسی ایک نے غلطی سے ایک جانور کو مار دیا جس کو نہیں مارنا تھا، اور عموماً یہ جانور بڑے نایاب ہوتے ہیں، جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں اللہ نے بہت زیادہ پیدا کی ہیں۔ پھر اس پہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں محسوس ہوئی کہ دیکھیں کہ بکری کتنی زیادہ ہے، کتنی کثرت سے پیدا ہوتی ہے، گائے، بھینس، جن کا گوشت ہم زیادہ کھاتے ہیں نا، ان کی پرورش بھی کتنی زیادہ ہے۔ یہ ہر کچھ یعنی تھوڑے عرصے کے بعد نئے پھر اور بچے دے دیتی ہیں، ایک وقت میں ایک سے زائد بچے دیتی ہیں۔ اس کے برعکس کچھ جانور جو ہیں تو حلال، جیسے ہرن، نیل گائے، ہاں اب یہ کھا سکتے ہیں، لیکن عموماً لوگوں کا مزاج نہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے بھی پیدا کیا، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پیدا کیا، تو ان کی نسل بہت تھوڑی ہے۔ تو اب کسی نے اگر ہرن کو مار دیا تو بدلے میں ہرن کو نہیں ماریں گے۔ مثل ما قتل من النعم، اسی کے وزن یا اس کی قیمت یا اس کے حجم کے برابر۔ اس میں بہت اختلاف ہیں جس کی ہمیں اس وقت بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ نہ آپ میں سے کوئی شکار پہ جا رہا ہے اور نہ اس نے جا کے کچھ ایسے کام کرنے ہیں، لیکن اس کی فقہی باتیں بہت ساری ہیں۔ لیکن خلاصہ کیا، کچھ کہتے ہیں کہ بالکل اسی کی شکل دیکھی جائے گی، اس کا سائز دیکھا جائے گا، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت دیکھی جائے گی، بعض دفعہ جانور جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ مہنگے ہیں۔ تو ساری باتوں کو مثل ما قتل من النعم، اسی سے ملتا جلتا، قیمت کے حساب سے، وزن سے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ آپ نے ہرن مارا ہے تو اب اس کے بدلے بکری آپ ذبح کریں گے یا گائے ذبح کریں گے؟ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے دو صاحب عدل، یعنی معتبر شخص تم میں سے، دین میں بھی سمجھدار ہوں، دنیا میں بھی ہوں۔ کیونکہ اب دیکھیے جب صحراؤں میں یا جنگلوں میں لوگ جا کے یہ کام کرتے ہیں، ہر وقت مولوی صاحب تو پاس نہیں ہوتے، ہر بندہ عالم بھی نہیں ہوتا، تو پھر وہیں بیٹھ کے ایک جرگہ سا ہو جائے گا، جو بھی صاحب رائے لوگ ہوں گے ان میں سے پوچھا جائے گا کہ یہ دیکھو یہ جانور میرے سے قتل ہو گیا، اب تم کیا کرو، اس کے بدلے میں مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ وہ بتا دے گا کہ یہ جانور ہاں اعلیٰ قسم کے، کچھ بڑی مہنگی نسل کے ہوتے ہیں، کوئی کم قیمت کے ہوتے ہیں، تو بس اس کا فیصلہ وہ کر دیں گے۔ اب وہ فیصلہ کر دیا، مثال ہے کسی نے ہرن کا شکار کیا تو فیصلہ ہوا کہ ایک بکری ذبح کرنی ہے، اب اگلا سوال ہے کہاں کریں، ابھی کریں کہاں کریں؟ تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے کہ ہدیم بالغ القابتی، ہدین ہدی کا جانور، قربانی کا جانور، جو پہنچایا جائے گا کعبہ کی طرف، یعنی کعبہ میں جا کے کریں گے، जा तो काबा की तरफ रहते तो इंतज़ार करेंगे, क्योंकि रास्ते में ये चीज़ें बिकती भी नहीं। वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से एक जानवर ख़रीद के उसको जाके खाना काबा की हदूद में ज़िबा कर देंगे। ये है पहली चीज़, इसकी डिटेल पे ना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं आपको। बस यहाँ एक छोटी सी बात लिख लें कि लफ्ज़ मुतअम्मिदन से कुछ लोगों ने कहा कि जानबूझ के कोई कत्ल करेगा उसका ये कफ़ारा है, लेकिन अक्सर उलमा का की राय यह कि जानबूझ के ना भी करे, कोई भूल से या गलती से भी कर दे तो फ़िदिया वाजिब होगा, दोनों सूरतों में होगा। लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, जानबूझ के करे। आप देखिए, अल्लाह ताला इंसानों को ट्रेन करते हैं कि किस तरह तुम्हारे एक छोटे से काम से तुम्हें उसकी बाद में जब बड़ी कीमत देनी पड़ती है तो आइंदा तुम नहीं करोगे। और मुझे ऐसे लगता है कि इस्लाम का मिजाज जो है ना, ये ख्वाहिशों पर पाबंदी लगाने वाला, कि तुम अपनी ख्वाहिशात पर पाबंदी लगाओ, जहाँ रोका जाए वहाँ रुक जाओ। अब क्या हुआ, पहली सूरत हो गई बकरी की कीमत, लेकिन बकरी नहीं मिलती हर जगह, तो नहीं इतनी होती, या कुछ और नई सूरत, तो दूसरी ऑप्शन आओ, सेकंड ऑप्शन या के साथ, कफ़ारतुन ताम मसाकीना, खाना खिलाना है मिसकीनों को। अब सवाल है कितनों को, कितने, कुछ नहीं बताया। इसका अंदाज़ा कैसे होगा, उस बकरी की कीमत ली जाएगी जो ज़िबा करनी थी हरम में जाके। मिसाल है कि 2000 रुपये की वो बकरी आती है, तो बस 2000 रुपये का खाना लेके मिसकीनों को खिला दे। और तीसरी ऑप्शन, अतलु ज़ालिका सियामन, इतने ही रोज़े रखो। अब फिर सवाल पैदा होता है कितने रोज़े रखें, मिसकीन को नहीं खिलाते। देखिए, या तो दूसरों को खिलाओ या ख़ुद भी ना खाओ। यह है इस्लाम का मिजाज कि कुछ कीमत दो तुम अपनी गलती की। और ये कानून जहाँ आ जाते हैं, फिर लोग ख्वाहिश परस्त नहीं होते, हवा के पीछे नहीं लगने वाले होते। अब सूरत कह के बकरी देनी थी, बकरी नहीं दी, मिली नहीं, उतने पैसों का खाना लेके खिला दो। अब आपने 2000 रुपये का खाना खिलाया, पता चला कि वो खाना खा लिया बिलफर्ज 20 मिसकीनों ने, मिसाल ले लीजिए, ठीक है, कफ़ारा हो गया। आप कहते नहीं मिसकीनों को नहीं खिला सकते, कोई है ही नहीं, हर तरह के हालात हो सकते हैं ना ज़िंदगी में। अब देखेंगे कि दौर गुजरते जाते हैं तो हालात बदल जाते हैं, बाज़ दफ़ा भूखे लोग ज़्यादा होते हैं, बाज़ दफ़ा कोई मिसकीन ही नहीं मिलता, तो क्या करो। और अदलु ज़ालिका सियामा, ये सबसे मुश्किल है, या फिर उसी के बराबर रोज़े रखो। कितने रखो ये नहीं लिखा, उन पैसों से जितने मिसकीनों को खाना खिलाया था, मिसाल जो हम ले रहे हैं 20 मिसकीनों को खिलाया था ना, तो फिर 20 रोज़े रखो। अब देख रहे हैं पेनल्टी सख्त होती जा रही है, एक बकरी, बकरी नहीं दी उसके पैसों का खाना, खाना नहीं दे सके, मिसकीन है ही नहीं, लोग हैं ही नहीं इधर, इतना अमन आ गया, इतना इस्लाम आ गया, तो अब क्या करो, उन्हीं पैसों का खाना लो और हर मिसकीन के एक दिन के बदले अपना रोज़ा रखो। क्यों भाई इतनी मुश्किलें क्यों, काली यजू का वबाल अमरी, ताकि चखो वबाल अपने काम का, सजा चखो। जैसे माएँ बच्चों को ताना देती हैं ना, और खाओ, खाई थी ना आइसक्रीम, अब गले में दर्द है तो आराम से बैठो, मेरी बात नहीं माननी थी ना, अब वबाल पड़ रहा है। असल ये है इस आयत का नुक्ता, बाकी सारी तफसीलात के ऊपर ना जाएं, इस पे नज़र रख लें कि जब दुनिया में इंसान को उसके किसी काम का वबाल आ सकता है, तो कल क़्यामत के दिन मरने के बाद, जहन्नुम में जाने के बाद, जब लोगों को उनके कामों के वबाल पे पकड़ा जाएगा, तो वो कितना शदीद होगा। अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, जो हो चुका उसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया। ये एक और ख़ूबसूरती है इस्लाम की कि जिस चीज़ को तुमने पहले किया था, अब नहीं पता था, उसको अल्लाह ने माफ़ कर दिया, सुभान अल्लाह। ये है वो चीज़ कि जिसके ऊपर वाकई दिल कहता है कि ये अल्लाह का कलाम है, क्योंकि जब हम कोई बात सुनते हैं ना, उसके बाद फ़ौरन दिल में ख्याल आता है कि अच्छा फिर पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ। जैसे एक बहुत सारे मसाइल हम सुनते हैं तो हम कहते हैं, हाय हमारी माएँ तो ये सारा कुछ करती थी, हमारी दादियाँ तो ये सारे काम करती थी, छोड़ दो, अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ, जो उन्होंने किया अल्लाह ने उनको देख लिया, तुम छोड़ दो। और अम्मा जो है ना, ये असल में अन और माँ था। हाँ, लेकिन आज के बाद तुम सुन लो, वमन आदफ़यन तकीमुल्लाहु मिन्हु, जो कोई फिर करेगा, अब बात सुन ली, हुक्म पता चल गया, मसला मालूम हो गया, अब अगर दोबारा करोगे तो फ़यन तकीमुल्लाहु मिन्हु, फिर अल्लाह उसे इंतकाम लेगा। और लफ्ज़ इंतकाम के अंदर बड़ी शिद्दत होती है, और क्यों लेगा, इसलिए कि वो उसका नाम है ज़ुंतकाम, वो इंतकाम ले सकता है, क्योंकि जब एक बंदा अल्लाह के हुक्म को जानते हुए ना माने तो फिर उसकी पकड़ तो ज़रूरी होगी। तो बात का खुलासा क्या है कि जानते बूझते अल्लाह के हुक्मों को ना तोड़ो। اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ، آیت 96، فرمایا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا شکار پانی کا، وَطَعَامُهُ، اور اس کا کھانا، یعنی سی فوڈ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ کس صورت میں؟ احرام کی حالت میں بھی اور غیر احرام میں بھی، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کو غیر ذبیحہ طور پر بھی تم کھا سکتے ہو۔ متاع لکم، یہ تمہارے فائدے کی چیز ہے، اس لیے حلال کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے لاگ پابندیاں نہیں لگاتے، بس کہہ دیا، میں نے کہہ دیا۔ بعض ماؤں کو غصہ آتا ہے نا، بڑی عجیب و غریب باتیں کہہ کے کہتی ہیں، بس چپ کر جاؤ نا، میں تمہاری ماں ہوں۔ میں ماں ہوں، تم تو نہیں ہو نا، تمہیں پتہ ہے کہ مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہہ دیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس طرح کا انداز اختیار کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ العادل بھی ہیں، الحکیم بھی ہیں۔ کہا، لوگوں، اس لیے میں نے یہ پابندی تم سے اٹھائی ہے، مجھے پتہ ہے کہ اس میں تمہاری ضرورت ہے۔ وللسیارتی، اور سب مسافروں کے لیے، یعنی حج اور عمرے کے لیے جانے والے، احرام کی حالت یا غیر احرام والے، سب کے لیے جائز ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس کی بنیاد پہ ہم پھر سی فوڈ دنیا میں کسی بھی جگہوں تو کھا لیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے گوشت کھانے کا تو سی فوڈ کھا لو، کہیں بھی کھا سکتے ہو، وہ حلال ہے۔ پھر سی فوڈ کے بارے میں جب بات آتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں، اچھا جی، وہ ہم کیکڑا کھا سکتے ہیں؟ اچھا لابسٹر کھا سکتے ہیں؟ اچھا شرمپس کھا سکتے ہیں؟ ایک اصول لکھ لیں، ساری چیزوں پہ انشاءاللہ فٹ ہوگا۔ وہ جانور جو صرف پانی میں رہے، پانی سے نکالتے ہی مر جائیں، وہ سی فوڈ کے اندر آئیں گے، وہ کھا سکتے ہیں۔ کسی جانور کو کھانا ہے، اس کو پانی سے نکال کے دیکھ لیں تھوڑی دیر، زندہ رہتا ہے تو نہ کھائیں، مر جاتا ہے تو کھا لیں۔ اس کے برعکس کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور بغیر پانی کے بھی زندہ ہیں۔ مثال دے دوں، مینڈک، فراگ، نہیں کھا سکتے۔ بس اس ایک اصول پہ ساری باتیں آ جائیں گی، یہ کھائیں کہ وہ نہ کھائیں، نہیں کھائیں تو یہ نہیں کھائیں۔ کہا کھاؤ جہاں تک کھاؤ۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، پھر تکرار کی کہ اب اس سے ڈھیل نہ لے لینا، رخصت نہ لینا، کیونکہ ہمارا حال کیا ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑا ہے تو ہم بازو پکڑنے لگتے ہیں، کہ جب بات ہوئی، اچھا اچھا تم احرام کی حالت میں سی فوڈ کھا سکتے ہو، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ اب پھر خشکی کا شکار بھی حلال ہو گیا۔ کہا نہیں، وہ حرمت اپنی جگہ موجود ہے، وہ نہیں کھا سکتے۔ کب تک؟ ما دم تم حرما، جب تک تم رہو احرام میں۔ دم تم دام یدیم سے، یہ وہی ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں قائم اور دائم، دوام کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ دم تم، تم تم ہو، پیچھے دم رہ گیا، یعنی جب تک تم رہو حرمن، احرام کی حالت میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ آج دنیا میں کوئی بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اللہ کی قانون شکنیاں کرو، نافرمانیاں کرو، حلال کو حرام بناؤ، حرام کو حلال بناؤ، کوئی تم پہ انگلی نہیں اٹھائے گا۔ کل جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو اس کو خوب پتہ ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کیسے کام کرتے تھے۔ تو لہٰذا ان باتوں پہ زیادہ بحث نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم کو مانو۔ یہاں پہ یہ ٹاپک پورا ہوا۔ کچھ چیزیں جو آپ کو شاید فائدہ دے دیں گی، ان کو اب میں پوری تینوں آیتوں کے ناطے میں سے دیکھوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جانور کھانے کے قابل ہوتے ہیں، کچھ نہیں کھائے جاتے، یعنی کچھ شکار جس فن کے لیے بھی کرتے ہیں وہ جانور نہیں کھائے جا سکتے۔ تو صید کے لفظ میں دونوں آئیں گے، معقولات اور غیر معقول۔ معقول کہتے ہیں جس کو کھایا جا سکے، وہی جیسے بکری اور ہرن وغیرہ، اور غیر معقول ہیں جو حرام ہیں، جن کو کھا نہیں سکتے۔ دونوں کے شکار پہ یہی سزا ہوگی یا یہی احکامات آئیں گے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جو ہم کر چکے، شکار کر نہیں سکتے لیکن شکار کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ آپ کو میں نے واقعہ سنایا، آپ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے، تو اس کی دلیل اسی آیت میں کہ لا تقتل الصید وانتم حرم ہے، یہ نہیں کہا کہ لا تاکل الصید، کھا سکتے ہو، کر نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ یہ جو زوا عدل کی بات تھی، کیا شرائط ہیں کہ کس سے پتہ چلے گا کہ کوئی بڑے عدل والا ہے، کیونکہ ہر ایک اپنے آپ کو عدل والا کہتا ہے۔ اس کی چار شرائط عموماً ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر ایک، فرائض کو ادا کرنے والے ہوں، یعنی نماز روزے کے پابند لوگ ہوں۔ دوسری شرط، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ تیسری، صغیرہ کا اصرار نہ کریں، یعنی چھوٹے گناہ بھی جان جان کے بار بار نہ کرتے رہیں۔ اور چوتھی یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے والے ہوں، حقوق دینے والے ہوں۔ پھر حجم بالغ القعبہ پہ بات ہوئی تو چاہے تو حرم کے اندر سے یعنی وہیں سے جانور خریدا جائے حرم کی حدود میں جا کے، یا باہر سے امپورٹ کیا جائے، دونوں صورتوں میں ہو جائے گا۔ اب یہاں سے دیکھیے کہ جرمانے کی بات سمجھ آ رہی ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے کہ انسانوں کو جب کسی چیز میں ذرا رخصت دی جاتی ہے نا تو وہ پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ یہ آیتیں ساری جرمانے کو بھی ثابت کرتی ہیں۔ فائن، جب لوگ اپنا کام وقت پہ نہ کریں تو ان کو فائن کرا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی دلیل اس آیت سے ملتی ہے۔ اور فائن کے ڈر سے کسی کام کا کرنا وہ تبدیلی نہیں لاتا انسانوں کے اندر، وہ تقویٰ نہیں پیدا ہوتا جو اپنی خوشی سے کرنے کا ہے۔ اس لیے الحمدللہ یہاں پہ یا جہاں بھی کبھی بھی کوئی کام ہوا، مینجمنٹ کے ناطے سے کئی بار کئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اس کام کو کرنے کا یہ ہے، لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، مانتے نہیں، فائن لگایا جائے۔ اور دوسری جو چیز جو ان آیتوں میں مجھے فیل ہوتی ہے، جو میرے نظر ہمیشہ رہتی ہے، وہ کیا ہے کہ پھر وہ کیا پابندی ہے؟ پولیس مین سامنے کھڑا ہے تو آپ نے اپنی بیلٹ باندھ لی، اور پولیس مین نہیں ہے تو باندھی نہیں ہے۔ تو یہاں سے اپنے لیے نیت کریں، زندگی میں پابندیوں کا شکار ہو کے کوئی کام مت کریں، ساری زندگی عادت رہے گی۔ ہم نے انشاءاللہ وہ گروپ ڈیولپ کرنا ہے، وہ گروہ انسانوں کا پیدا کرنا ہے جو اپنے شوق سے، اپنی ذمہ داریوں سے نیکیاں کرنے والے ہوں، جو بڑھ کے نہ کریں نیکی، مت کریں زیادہ، لیکن اپنی ذمہ داریوں کا تو احساس رکھیں، کیونکہ ہمیشہ کوئی پیچھے چلنے والا نہیں ہوتا۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں پیچھے پڑھ پڑھ کے اس کو نہلوا لے گی، اس سے اچھا کام کرا لے گی، لیکن جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو خود کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات سے ہمیں یہی سبق دے رہے ہیں کہ لوگوں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچانو۔ اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکا جائے، تم بڑے اور عقل سب کو اللہ نے دی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ کسی چیز کو بیان ہی کیا جائے تو پتہ چلے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے سے ڈرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی جو پابندیاں ہیں ان کو نبھانے والا بنا دے۔